الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. سبق سے پہلے چند باتیں عرض کر دی ہے. ایک یہ کہ اصل ہماری کتاب قرآن شریف ہے اور اصل علوم قرآن شریف ہے اور باقی آپ لوگ نے پڑھا وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک قرآن شریف پورا محفوظ ہے. میرا مقصد کہنے کا کہ آپ لوگ نیت کریں کہ پوری زندگی قرآن شریف کی خدمت کرو گی. جب میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آ رہا تھا تو ہمارے شیخ الحدیث مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے خصوصی تعلق تھا ان سے میں نے نصیحت کی درخواست کی. تو خاص بات جس کی انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ روزانہ لوگوں کو مسجد میں 5-10 منٹ قرآن شریف کا درس دیا کریں. اور اللہ کے فضل سے اللہ سے دعا بھی ہے امید بھی ہے کہ اللہ قبول فرمائے. اللہ نے توفیق دی تو وہ میں نے شروع کیا اور میں نے اس میں بہت فائدہ پایا خود کے لیے. دوسروں کا فائدہ تو بعد میں لیکن خود اپنے لیے فائدہ. تو یہ سب نیت کرے کہ پوری زندگی ہم قرآن شریف کا درس کریں گے اور قرض درس دیں گے. اس کی صورت یہ ہے کہ سب سے اچھا جو مجھے لگتا ہے کہ روزانہ فجر کے بعد آپ اپنی مسجد میں 5-7 منٹ سے کم نہیں 7 منٹ سے زیادہ نہیں. لوگ کو آج کل زیادہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. 2-3 آیتیں ترجمہ کر کے اس کا مختصر تشریح کریں اور اگر وہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1-2 مرتبہ مثلا مغرب بعد عشاء بعد جب لوگوں اگر لوگ تیار نہیں ہوتے فجر بعد کے لیے تو ہفتے میں 1-2 مرتبہ کریں. وہ بھی نہ ہو سکے مسجد میں تو گھر میں درس کریں. وہ بھی اگر روزانہ ہو سکے تو کرے. گھر والے اور آس پاس پڑوسی اور دوست احباب کو خبر کرے کہ دیکھو ہمارے یہاں قرآن شریف کا درس ہوتا ہے اور آپ لوگ اس میں آیا کریں. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم خود جو ہے روزانہ 2-3 آیتیں دیکھے اور اس کا ترجمہ دیکھے اس کی تشریح اس کی تفسیر دیکھے. مطلب یہ کہ قرآن شریف کے ساتھ تعلق اور شغف اور قرآن کا مقصد اور مطلب سمجھے سمجھانے کی کوشش کرے. اور قرآن شریف کی تلاوت یہ بھی روزانہ آپ نیت کریں پوری زندگی قرآن شریف کی تلاوت کریں گے. اس دور میں جو حافظ قرآن ہے وہ کم سے کم 1 پارہ پڑھے اور اگر ہو سکے تو کچھ خود پڑھے کچھ سنائے کسی کو. اور جو میرا اپنا تجربہ ہے جب آپ کی شادی ہوئے تو بیوی کو سنائے تو گھر میں ایک ماحول پیدا ہوتا ہے قرآن شریف کا. بچے بھی سنتے ہیں اور گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے برکت آتی ہے. اور کچھ حصہ نمازوں میں پڑھیں نوافل میں سنتوں میں جیسے بھی ہو. مطلب یہ کہ قرآن شریف کے ساتھ تعلق رکھے. اور یہ درس جو آپ دو گے ایک تو یہ جیسے کہ آپ یہاں کلاس روم میں مدرسہ درسگاہ میں آپ سبق ہوتا ہے وہاں الفاظ کی تحقیق ہوتی ہے وہاں مختلف اقوال بیان ہوتے ہیں وہ ایسے عوام میں ایسا بیان نہ کرے. یہ جو میں آپ کو کچھ انشاءاللہ قرآن شریف کی برکت لینے کی نیت سے اور آپ لوگ کی برکت لینے کی نیت سے میں یہاں آیا ہوں بیٹھا ہوں تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کے اعتبار سے انزل الناس منازل ہوں جیسے ان کا مزاج ہے ان کا ویسے ان کو بیان کریں. اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں. ایک یہ کہ شان نزول یہ آپ مطالعہ بغیر مطالعہ کبھی درس نہ دیں. اگرچہ آپ عوام میں آیات کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے آپ درس دے سکتے ہو لیکن ضرور مطالعہ کرے اس سے علم تازہ بھی ہوگا وسیع بھی ہوگا. تو شان نزول آیت کی لیکن شان نزول میں یہ بھی یاد رکھے کہ وہ جو شان نزول ہے، آیت اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آیت اس موقع پر نازل ہوئی، لیکن قرآن شریف تا قیامت تک ہے. اور قرآن شریف مثلا سورہ انفال ہم پڑھیں گے، یہ زیادہ تر بدر کے متعلق ہے، تو یہ صرف بدر سے متعلق نہیں ہے، اس جگہ، اس لڑائی، اس معرکہ، اور نہ اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہے. لیکن جو مضامین ہیں وہ آج ہمارے لیے یہاں اس وقت ہم آزاد بل میں بیٹھے ہوئے، وہ ہم سے بھی متعلق ہے، اور یہ پوری دنیا سے متعلق ہے، اور قیامت تک قرآن شریف سب سے متعلق ہے. تو اس کو اس انداز سے بیان کریں. یہ شان آیت کو سمجھنے کے لیے شان نزول ضروری ہے، لیکن اس کا فائدہ جو اس سے نکلتا ہے اس کو عام کریں کہ ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر آدمی کے لیے، عالم ہو غیر عالم ہو، ہر ایک کے لیے یہ آیات اور یہ قرآن شریف ہے. تو یہ ایک شان نزول. دوسرا یہ کہ ربط سورت اور ربط آیات، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں تک آپ ربط جو ہے کہ اس سورہ انفال سے پہلے کون سی سورت ہے، سورہ عراف میں خاص مضامین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے ہیں، جو متشابہات سے بھی سب بھرے ہوئے ہیں سب قصے. تو وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے محنت کی اپنے قوموں پر، کیسے ان کو دعوت دی، قوم نے جواب نفی میں دیا، اکثر انہوں نے نہیں مانا، اور اس کا کیا نتیجہ ہوا. اب سورہ انفال میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آخری پیغمبر آئے، اور آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے جہاد بھی فرض کیا، اور دعوت بھی ہے اور جہاد بھی ہے. اصل چیز دعوت ہے، پورا قرآن شریف دعوت سے بھرا ہوا ہے، اور جہاد بھی دعوت کے لیے ہے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تاکہ لوگ اسلام ایمان قبول کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تاکہ لوگ ایمان اسلام قبول کریں. مزید اللہ تعالی نے جہاد فرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ دونوں سورتوں میں ربط ہے پورا قرآن شریف میں. جیسے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، تو آگے اللہ نے فرمایا ذلک الکتاب لا ریب فیہ، تم نے سیدھا راستہ مانگا، یہ ہے سیدھا راستہ، سورہ بقرہ اور پورا قرآن شریف. وہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم یہودیوں کے متعلق، سو سورہ بقرہ یہودیوں، پورا آدھی سورت بقرہ کی یہودیوں کے متعلق ہے. سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت ہے، آل عمران، وہ عیسائیوں کے متعلق ہے. اور یہ سب چیزیں گمراہ نہ ہو جیسے یہود گمراہ ہوئے، گمراہ نہ ہو جیسے عیسائی گمراہ ہوئے. اور آل عمران کے بعد کون سی سورت ہے، نساء، آپ عورتوں میں پھنس کے گمراہ نہ ہو، یہ دوسرا فتنہ ہے. اور اس سورہ نساء کے بعد کون سی سورت ہے، مائدہ، اور پیٹ کے مائدہ، دسترخوان سے آپ گمراہ نہ ہو پیٹ کی چکر اور فکر میں. تو اس طریقے سے پورا قرآن شریف میں ربط ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آیتوں میں ربط ہے، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے. جیسے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آیتوں کا ربط بھی، جہاں تک ہر جگہ آسان نہیں ہے ربط سمجھنا، لیکن کوشش کریں. دوسری بات ہوئی. تیسری بات یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ شان نزول خاص موقع کے لیے وہ آیت نازل ہوئے، لیکن اس کا فائدہ جو میں نے عرض کیا یہ قیامت تک ہے، سب کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، اور اس سے کچھ اصول نکلتے ہیں. وہ اصول سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں اصول کیا ہے، اور وہ اصول صرف دینی امور میں لاگو نہیں پڑتے بلکہ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی وہ اصول لاگو ہوتے ہیں. اور اگر آدمی نے وہ اصول سمجھا اور اس کا ذہن قرآن والا ذہن بنا، तो ये आदमी बहुत आला किस्म के आदमी कहलाएगा. उसका जहन, उसकी समझ, उसकी सोच, अगर हमारा सोच कुरान का सोच बना, क्योंकि जाहिर है कुरान से बढ़कर कोई उलूम नहीं है दुनिया में, कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं, कोई फलसफा नहीं, कोई इंजीनियरिंग नहीं, कोई डॉक्टरी नहीं, कुछ नहीं कुरान जैसे. तो हम कोशिश करें कि अपना जहन को कुरान जैसा जहन बनाए और उसके लिए जरा जहन पर जोर डालें और देखो कि वो जो शान नुज़ूल तो वो है, लेकिन उसमें उसूल क्या है, उसमें क्या प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल बयान किया जा रहा है, उसको समझने के लिए जितना मुझसे हो सके मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने को और उसको समझाएं. तीसरी बात. चौथी बात ये है कि जैसे कि शान नुज़ूल मसलन सूरह अनफाल जो है बदर के मौके के लिए नाजिल हुई, तो आज हम पर कैसे लागू पड़ते. अगर मैं आपको कोई पुराना किस्सा जो आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं और मैं उसको बयान करूं तो आपको दिलचस्पी भी नहीं होगी सुनने की, ना तो आपसे मुताल्लिक है, दूसरे कोई कौम, दूसरे कोई मुल्क, कोई 5000 पीछे साल का कोई किस्सा ऐसा बयान करो और आपको कोई दिलचस्पी नहीं. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बयान करूं कि उससे सबक निकाल के कि आज अभी हम लोग के लिए भी उसमें बड़ा सबक है, तो फिर दिलचस्पी होती है, आदमी ध्यान से सुनता है. जैसे कि अक्सर बयान में होता है लोग जो है थोड़ी देर तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जहन जो है हट जाता है, क्योंकि उनको दिलचस्पी नहीं वो बयान से. उनको दिलचस्पी अगर आपने वहां कैसे पैसे बनाना चाहे वो बयान किया, फिर देखो लोग कैसे गौर से सुनेंगे. या आपने एक इलाज बताया जो शुगर डायबिटीज के लिए, तो जितने डायबिटीज के पेशेंट्स होंगे वो कितना गौर से सुनेंगे, और जिनको डायबिटीज नहीं है उनको तो कोई फिक्र ही नहीं. तो ऐसा बयान करें कि जैसे आज ये हमें लागू पड़ता है, ये तमाम मजामीन हमसे मुताल्लिक है, हमसे नहीं मुझसे मुताल्लिक है, इस वक्त मुझसे मुताल्लिक है, जहां मैं रहता हूं मैं बाप हूं तो बाप होने की हैसियत से मुझे मेरे मुताल्लिक है, मैं बेटा हूं तो बेटे होने के नाते से ये मुझसे मुताल्लिक है. तो इस तरीके से समझने और समझाने के तो दर्स अवाम में इस तरीके से दे. तो ये जो मैं कुछ थोड़ा बहुत अर्ज करने की कोशिश करूंगा मैं उस एतबार से, ताकि आप देखो कि कैसे अवाम में कुरान शरीफ का दर्स दिया जाए. यहाँ दर्स में और यहाँ इम्तिहान की तैयारी के लिए तो और एतबार से असातिज़ा और सब तहकीकात वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें बयान करते उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ सबक ये इसलिए ताकि आपको कुछ जहन में आए कि अवाम में किस तरीके से बयान करें. कुछ रह गया मौलवी साहब? अच्छा, कोई पढ़ो कुछ आए थे.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم محسنين.
بس يسألونك عن الأنفال. अगर आदमी शान नुज़ूल को नहीं जानता समझता तो फिर मुश्किल है कि पूछते हैं आपसे अनफाल के बारे में तो कैसे क्या ताल्लुक है. तो इसके शान नुज़ूल ये है कि बदर के मौके पर जब मुसलमान बहुत कम और थोड़े थे, 313 तकरीबन, कुफार जो है 1000 थे, तमाम चीज़ें मुसलमानों के मुखालिफ थी, लेकिन अल्लाह ताला ने नुसरत गैबी से मुसलमानों की मदद की और कामयाब हुए, और कितने कुफार मारे गए उस जंग में, कितने कैद हुए. तो वो जो माल गनीमत जो मिला मुसलमानों को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तकसीम किया, और اس میں ذرا یہ بات چلی, جوان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا ہم آگے تھے لڑنے میں تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے, اور جو بوڑھے تھے وہ پیچھے رہے, وہ تدبیر کرتے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے, تو انہوں نے کہا ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے کیونکہ ہم تدبیر کرتے تھے پلاننگ, اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے, اور اگر تم لوگوں جو آگے تھے اگر کوئی وہاں جو شکست ہوئی خدا نخواستہ یا کوئی مخالف صورت ہوئی تو تم پیچھے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آن کے پناہ لیتے تو ہمیں زیادہ ملتا. تو یہ آپس میں یہ بات جو چلی اس کے متعلق یہ سلون کا انل انفال کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے. انفال جمع ہے نفل کا, جیسے کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں پھر نفل نماز پڑھتے ہیں, تو یہ اصل جہاد کا ثواب جو ہے وہ آخرت میں ملے گا, یہ مال غنیمت اس کا اجر نہیں ہے, یہ تو ایسے نفل ہے. بعض فقہا کے نزدیک یہ جو مال غنیمت جس کے متعلق اور وہ عام تقسیم ہوتا ہے سب مجاہدین پر, اور یہ بعض فقہا کے نزدیک جس آدمی نے جس کافر کو قتل کیا اور اس کے پاس وہ کافر کے اسلحہ اس کی سواری گھوڑا اونٹ جو بھی کچھ اس کے پاس تھا تو بطور خاص انعام اس صحابی کو دیا گیا تھا جس نے اس کو مار ڈالا تھا, تو اس کو وہ نفل کہتے, وہ زیادہ ہے, جتنا ملنا سب کو عام ملا برابر ملا لیکن اس کو نفل کے طور پر ذرا زیادہ مل گیا. یا یہ سب مال غنیمت کو نفع انفال کہتے ہیں کہ جو اس کا اجر یہاں دنیا میں نہیں ہے, جہاد کا نماز کا اجر اصل میں دنیا میں نہیں ہے, کوئی دین کا کام آدمی کرتا ہے, آپ نماز آپ انشاءاللہ مدرسہ میں پڑھاؤ گے آپ کو تنخواہ ملے گی, وہ اصل اجر نہیں ہے آپ کی پڑھانے کے, آپ کا اصل اجر آخرت میں ہے, آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. آپ امامت کراتے ہو اور وہ لوگ آپ کو کچھ تنخواہ دیتے امامت کے تو وہ تو آپ کے خرچے کے لیے ہے, آپ کا وقت جو اس میں حبس ہوتا ہے تو اس کے لیے, لیکن اجر اس کا آخرت میں. تو جہاد کا اجر اصل میں آخرت میں, یہاں جو مل رہا ہے وہ نفل ہے, وہ تو ایسے ہی بطور انعام مل رہا ہے. تو یہ جو آپس میں ذرا کچھ ایسے اختلاف کی صورت پیدا ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول کہ یہ جو نفل جو ہے انفال مال غنیمت اصل اللہ تعالی کا ہے, وہ جہاد میں وہ جب کافر مارے گئے ان کی چیزیں مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو اصل میں وہ کافروں کی ملکیت سے اللہ کی ملکیت میں چلی گئے, اور یہ بالکل صاف ستھری چیز ہے, بالکل پاکیزہ حلال طیبہ ہے کیونکہ اللہ کی ملکیت میں, اب جو ملے گا وہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نائب ہے اللہ تعالی کی دنیا کے اندر, تو اللہ تعالی خود تو نہیں آئیں گے اور تقسیم کریں گے, تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب بنایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی منشا اللہ کے حکم کے مطابق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو تقسیم کریں گے. فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو, یہ مت یہ تمہارا مقام بہت اونچا ہے صحابہ کا, تمہیں آپس میں یہ جھگڑنا آپس میں یہ بحث کرنا کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہے یہ آپ حضرات کے لیے مناسب نہیں. حسنات الابرار سیئات المقربین جو یہ جو ابرار جو ہوتے ہیں ان کے حسنات جو ہے وہ مقربین کے لیے گناہ شمار ہوتے ہیں, بعضی لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں وہ اگر آن کے مثلا نماز ہی پڑھ لیتے ہیں وہ کپڑے بھی ان کے انگریزی کپڑے وغیرہ, لیکن عام لوگ ہیں دین سے دور ہیں بہت بڑی چیز ہے, لیکن ایک آدمی عالم ہے, وہ علم اس نے پڑھا اور وہ ایسے ویسٹرن کپڑے میں کپڑے نماز پڑھے تو ان کے لیے تو بالکل مناسب نہیں ہے. وہ جو عام آدمی ہے وہ نہ تو اس نے مدرسہ میں پڑھا نہ کوئی بزرگوں کی صحبت میں رہا, بیچارہ دور ہے, وہ ایسے وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اس کے لیے, لیکن ایک عالم کے لیے ایسے کپڑے پہنا یہ نامناسب ہے. تو حسنات الابرار سیئات المقربین, تو صحابہ کا مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ, ان کا مقام بہت اونچا. تو اللہ تعالی نے فرمایا فاتقوا اللہ, ایسے آپس میں یہ تمہارا کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہے ہمیں زیادہ ملنا چاہے یہ آپ کے لیے مناسب نہیں. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور تمہارے آپس کے معاملہ میں صلح کرو, تم اس میں نہ جھگڑو, آپس میں صلح کرو. اب دیکھو شان نزول اگر معلوم نہ ہو تو یہ سب چیزیں ایسے سب چیزیں ساتھ میں وہ does it fall in place, وہ اگر شان نزول نہ ہو تو آدمی کو قرآن شریف سے بہت سے لوگ قرآن شریف سے اس لیے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ یہ جو پہلے چیزیں ہوتی ہیں شان نزول وغیرہ یہ ربط آیات وغیرہ وہ اس کو جب نہیں جانتے تو پھر وہ سمجھ میں بات نہیں آتی کیا ہے یہ سلون کا نیل انفال وغیرہ. اب جو یہ ربط آیات آیت ہی میں ربط ہے, یہ سلون کا نیل انفال اس کا ربط قل الانفال للہ والرسول, اور جو اس کا رب جو ہے جو آپس میں اختلاف ہوا کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہے ان کو فتق اللہ, اور وہ جو اختلاف تھا اختلاف مت کرو, اختلاف اچھی چیز نہیں ہے. جھگڑا کرنا آپس میں جھگڑنا لڑنا بھیرنا یہ اچھا نہیں. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اب دیکھو کیسے ربط ہے سب کے اندر. اور اس میں اب کیا اصول نکلا کہ ہم بھی جو ہے جیسے ہم مدرسہ پڑھائیں گے انشاءاللہ مولوی بن کے جائیں گے امامت کرائیں گے تو ہم بھی یہ اصول نکلا کہ دین کے کاموں کے کا اجر جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے وہ آخرت میں ہوگا. یہاں جو صرف خرچہ کے لیے جو تنخواہ ملتی ہے وہ اصل میں تنخواہ اس کو کہنا بھی مناسب نہیں ہے, خرچہ ہے. ہم انسان ہیں, کھانے پینے کی ضرورت, بیوی بچے مکان ہے کپڑے ہیں سب چیزیں ہیں تو اس کی ضرورت ہے, تو وہ پیسے جو ملتے ہیں وہ اس کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارا خرچہ پورا ہو. اجر جو ہے وہ تو آخرت ہی میں ملے گا. تو یہ جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بتایا کہ تمہارا جہاد جو ہے اس کا ثواب جو ہے تمہیں آخرت میں ملے گا. تو اور یہاں جو مال غنیمت یہ غنیمت ایکسٹرا ہے, انفال ہے, نفل ہے, زیادہ ہے, تو یہ جو ہمیں تنخواہ, تو یہ اصول نکلا. تو ہم بھی یہ سبق لیں کہ جو ہم پڑھائیں گے وغیرہ تو یہ ہمارا مقصد تنخواہ نہیں ہے کہ ہمیں, اور وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا. مثلا آپ ایک جگہ پڑھا رہے ہو, آپ کی تنخواہ 10,000, 12,000, 15,000 جو بھی ہو, 8,000 جو بھی ہو, اس سے آپ کا خرچہ بھی پورا ہوتا ہو, آپ آرام سے رہتے ہو. دوسری جگہ سے آپ کو دوسرا کام ملا جہاں 2,000 زیادہ آپ کو تنخواہ دیں گے, تو اگر آپ کا مقصد پیسے ہو تو آپ وہ دوسری جگہ چلے جائیں گے, لیکن آپ کا مقصد آخرت ہے, اجر وہاں مجھے ملے گا, یہاں میں پڑھا رہا ہوں, دین کا کام ہو رہا ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے اور میرا خرچہ بھی پورا ہوتا ہو, تو آپ وہیں پڑھاتے رہیں گے. تو یہ تمام اب یہ اصول نکلا. اب جو ہے اب اس اعتبار سے ہر آدمی ہم میں سے یہ سمجھے گا کہ یہ مجھ سے متعلق ہے, یہ آیت تو بدر کے متعلق تھی لیکن کیسے میرے ساتھ تعلق, بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ فائدہ جو بیان ہو رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اس موقع سے یہ سبق سیکھو کہ ہر چیز میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے, اور دنیا کی چیزوں اور دنیا کے خواہشات وغیرہ اس کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا چاہیے, بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہمیں پورا کرنا چاہیے. ان کنتم مؤمنین, یہاں ان جو ہے وہ شرطیہ نہیں ہے کہ اگر تم مومن ہو, نعوذ باللہ, صحابہ تو سب سے اونچے درجے کے مومن, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کا مقام نہیں, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلب یہ ہے ان کنتم مؤمنین, تم تو مومن ہو, مومن تو اطاعت اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تو کرتا ہے, اور تم تو مومن ہو. یہ ایسے ہی جیسے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجعلنا, اور بناؤ ہم کو متقین کے امام. یہ فرماتے ہیں کہ تم تو ہم وجعلنا للمتقین, اور دعا ہے اپنی اولاد کے لیے, اور تم تمہارے اولاد ماں باپ اولاد کے امام تو ہے ہی, ماں باپ ہے وہ بڑے ہے وہ تو امام ہے ہی, لیکن ہمارے اولاد کو متقین بناؤ تو ہم امام المتقین بن گئے. اگر ہماری اولاد متقین ہیں تو ماں باپ جو ہیں امام المتقین بنے. تو یہ نہیں کہ تم بنو گے, بلکہ ان کو وہ بنے تم متقین کے امام بن جاؤ گے. تو یہاں ان کن تم مؤمنین, تم تو ہو مومن, یہ نہیں کہ اگر تم مومن ہو, تم تو مومن ہو. تو جب تم مومن ہو تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, فاتقوا اللہ اصلحوا ذات بینکم. سمجھ میں بات آ رہی؟ جی آگے پڑھو.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. اولئك هم المؤمنون حقا, لهم درجات عند ربهم
ورزق كريم. بس اب وہاں دیکھو ربط آیت, پھر ان کنتم مؤمنین, تم تو مومن ہو. مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اب اللہ نے پانچ صفات مومن کے یہاں بیان کیے, اور جگہوں پر اور صفات مومنین کے بیان کیے. یہاں اس جگہ پر پانچ خاص صفات, تم تو مومن ہو. مومن تو ایسے ہوتا ہے, مومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں آپس میں جھگڑتے ہیں. مومن کے صفات تو یہ ہے, اور پھر اخیر میں مومن کا مقام کیا ہے. اگر یہ صفات تم میں, اور یہ تو صحابہ کے لیے براہ راست اللہ نے فرمایا, اور ہمارے لیے, ہم بھی اگر سچے پکے مومن ہونا چاہے, مومن تو انشاءاللہ ہم سب ہیں, لیکن ایمان میں تفاوت ہے درجات میں, کہ کوئی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, کہ قوی مؤمن ضعیف مؤمن سے بہتر ہے. تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ بعض اچھے پکے قوی مؤمن ہوتے, بعض کچے مؤمن ہوتے, لیکن مؤمن تو یہ اعلیٰ درجات کے مؤمنین کے صفات بیان کیے جا رہے کہ مؤمنین کیسے ہو. صحابہ تم تو ایسے ہو, یہ چیزیں تو تم میں, تم تو قدوہ ہو, اسوہ ہو, تم تو امام ہو پوری امت کے, تمہیں دیکھے پوری امت چلے گی. تو تمہارے اندر یہ صفات بدرج اتم و اکمل ہونا چاہیے. اور بعد کے لوگوں, اور پھر ہم سے کیسے متعلق, ہم علماء بن رہے ہیں, ہم قرآن شریف کا ترجمہ, ہم فارغ ہوں گے عالم بنیں گے, تو ہم اپنے قوم کے لیے امام بنیں گے. تو یہ صفات ہمارے اندر ہوں گے تو پھر ہمارے قوم میں یہ صفات پیدا ہوں گے. اگر ہم میں یہ صفات نہیں تو پھر ہماری قوم میں یہ صفات کیسے آئیں گے؟ ہم عالم بنیں گے, پھر آپ کوشش کریں اپنی اصلاح کی فکر کریں, کوئی شیخ سے بیعت ہو, اگر اللہ نے چاہا آپ کو اجازت خلافت ملے, آپ مجلس قائم کرے, آپ پھر یہ سلسلہ چالو کرے کہ دوسرے لوگ کی بھی اصلاح ہو. تو پہلے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو, پھر آگے چل کے دوسروں کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے. تو یہ ہے, تو یہ کون سے مومن کے صفات کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین, مومنین وہ لوگ ہیں, اذا ذکر اللہ جب اللہ یاد کیا جاتا ہے, وجلت قلوبهم تو ان کے دل جو ہے وہ تڑپ جاتے ہیں, کانپتے ہیں, وہ فوراً کہ اللہ کی بات, اللہ اتنے بڑے ہیں, اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے, تو دل پر وہ لرزہ آتا ہے دل پر. تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے. ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, ذکر اللہ کرتے ہیں, لیکن کوئی دل پر کوئی اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ مومن جو کامل ہوتا ہے وہ جیسے کہ سمجھنے کے لیے مثال اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن جو لوگ مثلا سوکر سے بہت متاثر ہے, اب کوئی بڑے سوکر پلیئر کا نام لیا جاوے تو دیکھو کہ چہرے پر کتنی مسکراہٹ آ جاتی ہے, وہ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. جو کوئی اور لائن, کرکٹ کے لائن, کوئی فلم سٹار, کوئی سنگر, تو لوگوں, دنیا کے لوگوں ان کا نام لیتے ہی جیسے ان میں تغیر پیدا ہوتا ہے. تو مومن اللہ کے نام لینے سے پھر اس کے اندر یہ کہ میرے اللہ کتنے بڑے اللہ جس نے زمین و آسمان پیدا کیے, میرے اللہ اتنے رحیم کے سب پورے پہاڑ اور سمندر پیدا کیے, مجھے آنکھیں نصیب کی مفت کے اندر, مجھے عقل دی, مجھے وجود دیا, مجھے ایمان اسلام دیا, مجھے آج یہاں سبق میں بٹھایا قرآن کے درس میں, میرے اللہ نے مجھے بھی, تو میرے اللہ کتنے مہربان ہیں, کتنے بڑے ہیں میرے اللہ, وہ دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے والے, عالم الغیب و شہادہ, کتنے بڑے ہیں. تو یہ ہے کہ مومن جو ہے یہ اس کا پہلا صفت ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, دوسری صفت. اور جب ان پر, مومنین پر قرآن شریف کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں مفسرین نے دو مطلب لکھے کہ جیسے کہ قرآن نازل ہوتا گیا آیات بڑھتی گئی, مثلا پہلے 10 آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کا ایمان 10 آیتوں پر تھا, اس کے بعد اور 50 آیت نازل ہوئی, اب ان کا ایمان 60 آیتوں پر ہوا, تو اس طریقے سے ان کا ایمان بڑھتا گیا. اب ہمارے پاس پورا قرآن شریف ہے اور ہمارا ایمان پورا قرآن شریف. دوسرا یہ کہ کمیت کے اعتبار سے نہیں کوانٹٹی بلکہ کیفیت کے اعتبار سے جب قرآن پڑھا جاوے, اور جیسے کہ کوئی جلسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اور نمائش کے لیے وہ قرآن نہیں, نہ پڑھنے والا ایسا پڑھے کہ میں لوگوں کو متاثر کروں کہ کیسا میں پڑھوں, نہ سننے والے ایسے سنیں کہ ہم اس کو بس ایک انٹرٹینمنٹ سمجھیں. اور بعض جگہ اگر جلسہ ابھی تیار نہیں, جو مقرر ہے ابھی وہ آئے نہیں, تو پھر کسی کو لگا دیتے کہ تم قرآن پڑھو تاکہ وقت پورا ہو جائے. تو قرآن وقت گھیرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے قرآن شریف مقصد نہیں ہے. قرآن شریف اس لیے ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتو زادتہم ایمانا. اور حضرت مولانا شاہ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, ان کے بیان میں اکثر وہ سورہ یاسین بہت خاص انداز سے پڑھتے تھے اور سب سامعین پر اس کا بہت عجیب اثر پڑتا تھا. بیان سے پہلے پوری سورہ یاسین پڑھتے تھے اور کبھی جو ہے اس سے بھی زیادہ پون گھنٹہ تلاوت ہوتا تھا, اس کے بعد جو ہے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ذکر اللہ ہوتا تھا, اس کے بعد بیان شروع ہوتا تھا. وہ تو وہ زمانہ تھا کہ بیان فجر کے اذان پر پورا ہوتا تھا. آج کوئی ایسے بیٹھیں گے, اگر کوئی ایسے کوئی تلاوت اتنی لمبی کرے, ذکر اتنا زیادہ کرے, کون بیٹھے گا, سب اٹھ کے چلے جائیں گے. ایک مولانا تھے, بہت اچھے مولانا, اور وہ اردو ہی جانتے تھے, انگریزی نہیں جانتے, تو اردو میں بیان, اور ان کے مضامین بھی بہت تصوف کے اونچے اونچے مضامین ہوتے تھے. تو انہوں نے بیان شروع کیا تو ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا, دوسرا, یہاں تک کہ سب چلے گئے, صرف مؤذن باقی رہ گئے. مؤذن آن کے ان کے پاس مسجد کی چابی چھوڑ دی, کہا کہ جب تمہارا بیان پورا ہو تم تالا لگانا, اب میں بھی جا رہا ہوں. تو آج اگر ایسا بیان کرے تو کوئی نہیں بیٹھے گا, سب چلے جائیں گے. اور یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آج کل, آج تو رواج بن گیا کہ ہم بیان شروع کرتے ہیں خطبہ پڑھتے, مختصر یا لمبا, اس کے اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی, پھر ایک آدھ آیت پڑھتے ہیں. تو وہ آیت اصل وہ مضمون کا سبجیکٹ نہیں ہے, اور وہ آیت اس لیے نہیں ہے کہ رسم ہے, بلکہ وہ آیت لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی, فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وسكي بعد جي الله نزل أحسن الكتاب متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قرآن اس لئے ہے تاکہ تم شروع میں قرآن کی تلاوت کرو لوگوں کی دل نرم ہو جائے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اب جو آپ اللہ کا ذکر کرو گے بیان کرو گے اب ان کے دل جو ہے اور ان کا بدن جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہوگا. تو یہ ہے قرآن اس لئے. سو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. لیکن ہم اکثر اللہ ہمیں بہت معاف فرمائے اور یہاں تک دیکھا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اچھے علماء سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں قرات ہو رہی ہے اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں. قرآن شریف کی تلاوت کے وقت غور سے آدمی کو سننا چاہے قرآن کی تلاوت ہو. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور بہت سے لوگ بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں آپس میں. اگر کوئی ضروری بہت زیادہ ضروری کام تو ذرا بہت مختصر سے کر لے لیکن مختصر ایک دوسرے سے ملاقات کیسے ہو اچھے ہو کب آئے کب کہاں سے آئے اور قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی اور علماء ہم آگے بیٹھے ہوئے سٹیج پر بیٹھے ہوئے اور ہم آپس میں گفتگو جب قرآن کی تلاوت ہوتی. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا ادب قرآن کا لحاظ بہت ضروری ہے. تو یہ ہے ان کی صفت. دوسری صفت زادتهم ایمانا. تیسری صفت وعلی ربهم یتوکلون. اور صرف ان کے رب یہاں تقدیم تاخیر کے بنا پر حسر پیدا ہوا کہ صرف اللہ پر وہ توکل کرتے ہیں. یہ صفت اس پر بھی بیان بھی کم ہوتا ہے کوشش بھی کم ہوتی ہے. اگر کچھ ذرا بیان ہوا ایسے صفات میں تو تقویٰ کا بیان ہوتا ہے لیکن اللہ ہی پر بھروسہ کرنا. اور یہ دیکھو بدر سے کیسے متعلق صرف 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 کفار اور صحابہ نکلے تھے جہاد کے لیے نہیں کوئی تیاری جہاد کے لیے نہیں. ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا شام مال تجارت کا مال خریدنے کو اور وہ واپس جا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا جب وہ حجاز جو حضور مدینہ پاک وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ تھا جہاں اسلامی خلافت قائم ہو چکی تھی تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے بغیر اجازت بغیر ویزا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رضی اللہ عنہ ہم ان کو جا کر کے پکڑ لیں بہت مال غنیمت ملے گا اور وہ لوگ بھی جہاد کے لیے نہیں نکلے ان کے پاس ہتھیار وغیرہ کوئی ایسا زیادہ نہیں ہوگا بہت آسانی سے تو ہم جا کے ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو نکلے صحابہ لیکن پھر ابو سفیان کو معلوم ہوا جب وہ حجاز کے حدود میں داخل ہوئے کہ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جو وہاں سے گزرے ان پر حملہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس مال تجارت بہت زیادہ ہے قیمتی ہے اور مسلمان آن کے ہم پر قبضہ کر لے. تو پھر انہوں نے ایک آدمی کو دورایا ایک یا دو آدمی مکہ شریف کہ جا کے وہاں اطلاع کرو کہ وہاں سے ایک دستہ ایک جیش ایک آرمی فوج کو بھیجے قافلے کی حفاظت کے لیے. مکہ شریف کے سب لوگ کا مال اس میں تھا. تو اب وہ جہل تیار ہوا 3000 لوگوں کے ساتھ اور یا 1000 تو وہ وہاں سے نکلے. ابو سفیان نے یہ چالاکی کی کہ وہ دریا کے کنارے اپنے قافلہ کو بچا کے وہ نکل گیا اور ابو جہل جو ہے اس کے پوری فوج کے ساتھ وہ بدر تک پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ادھر جو ہے یا تو قافلے کے پیچھے ہم جائیں یا تو یہ ابو جہل کے لشکر کا ہم سامنا کریں. تو یہاں مسلمان میں بھی یہاں پھر اختلاف آیا جو آگے کی آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ ہم تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے، نہ تو ہم نے جہاد کی تیاری کی، لڑائی کی تیاری نہیں کی، اور نہ ہمارے پاس لڑائی کا سامان ہے وغیرہ. اور دوسرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور اللہ چاہتے تھے کہ کفار سے مقابلہ ہو تاکہ ان کے کمر ٹوٹ جائے، ان کی شان شوکت، ان کے جو ایک جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے تھے وہ شان ٹوٹ جائے، ہم ان پر حملہ کریں. تو یہاں اب مسلمانوں نے وعلی ربہم یتوکلون، یعنی ان کے پاس آدمی بھی بہت تھوڑے، 313 آدمی اور وہ 1000 آدمی، اور یہاں ان کے پاس جو ہے ہتھیار بھی کچھ نہیں، کوئی تیاری بھی جہاد کی نہیں، جہاد کی نیت سے نکلے بھی نہیں، اور وہاں وہ لوگ سب لڑنے کو تیار نکلے اور سب اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکلے، لیکن یہ صفت وعلی ربہم یتوکلون کہ اپنے جیب کو مت دیکھو، غیب کو دیکھو. ہم کیا کرتے ہیں، مثلاً جماعت میں بھی تشکیل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چلہ کے لیے، میری جیب گنجائش دیتے ہیں چلہ کے لیے، اور تقاضا ہوتا ہے تین چلے کے لیے 4 مہینے، تو ہم غیب کو نہیں دیکھتے. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے پیدا کرنے کو. ہم جو ہے ہم کمزور ہیں، اور اس کی اجازت اور گنجائش بھی ہے کہ اپنے استعداد کے مطابق، اور جماعت والے بھی تفقد کرتے ہیں، دیکھتے آدمی کی مالی حالت کیسی ہے، کتنے دن کے لیے وہ جا سکتا ہے، کتنا دور جا سکتا ہے وغیرہ، وہ سب دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک کوشش ہے کہ آدمی بھروسہ پورا کرے اللہ کی ذات پر. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا اور پینا ہو، آج کا دن کا، کل کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں، ایسے آدمی کے لیے کسی سے سوال کرنا جائز نہیں. اور آج جو ہیں، اور دوسری طرف مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں پورا سال کا کھانے کا انتظام کرتا ہوں، پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. توکل کا مطلب بھی سمجھے، توکل کا مطلب ترک اسباب نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دکان نہیں کریں گے، ہم ملازمت نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے. اس کا نام توکل نہیں ہے کہ ہم ایئرپورٹ چلے جائیں گے بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ٹکٹ کے، اور اللہ ہمیں پہنچا دیں گے، وہ لوگ ہمیں بٹھا دیں گے، یہ توکل نہیں. توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے، اسباب کو اختیار کرنا معمور بھی ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے، یہ حرام ہے. آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ٹکٹ ہے، اس پر بھروسہ مت کرنا، پتہ نہیں کیا نکل آئے. آپ گئے اپنے پاسپورٹ، وہ لوگ نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاسپورٹ از اونلی ویلڈ فار 3 منتھس، کم از کم 6 منتھس ہونا چاہیے. تو اب آپ بیٹھ گئے، آپ نہیں جا سکتے ہیں. یا ویزا میں انہوں نے کوئی غلطی، تاریخ میں کوئی غلطی کی، اب آپ پرابلم میں آ گئے. تو بھروسہ مت کرو، اسباب کو پورا اختیار کرو، اور سنت کی نیت سے اختیار کرو، عبادت سمجھ کر اختیار کرو، لیکن اس پر بھروسہ مت کرو، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر. تو ایسے ہی آپ ملازمت کرو، دکان کرو، آمدنی کرو، سب کچھ کرو، لیکن اس پر بھروسہ نہیں. آپ نے پورا مہینے کام کیا، آپ کی تنخواہ 15,000، آپ کو اب وہ 15,000 آپ کی جیب میں، آپ نے اس پر بھروسہ کیا، چور ڈاکو آئے، وہ آپ کے پیسے سب اس نے چورا لیے، سو اس پر کیا؟ تو بھروسہ اللہ تعالی پر. ایک آدمی گھوڑا خریدنے کو گیا، دوست نے پوچھا کہاں جا رہا، کہا گھوڑا خریدنے کو، کہا کہو انشاءاللہ، کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت، اتنے پیسے میرے جیب میں اور کتنے گھوڑے وہاں دکان میں، وہ میں دیکھوں گا کون سا مجھے پسند، میں منگا لوں گا. وہ وہاں گئے، گھوڑا پسند کیا، اب جو ہاتھ ڈالا جیب میں تو دیکھے پیسے غائب، کسی نے چورا لیا. اب وہ واپس آ رہے بغیر گھوڑے کے، تو وہ آدمی نے پھر ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں ایک گھوڑا، کہا میں جا رہا تھا انشاءاللہ، میرے جیب میں پیسے تھے انشاءاللہ، گھوڑے تھے وہاں انشاءاللہ، میں بھاؤ کروں گا انشاءاللہ. اب جو ہے توکل کرتا ہے، توکل جو ہے وہ پہلے، اور عام متن آج ہماری زبانوں پر انشاءاللہ نہیں، کچھ بھی ہم کہیں گے یہ کرنا کل یہ کرنا ہاں میں ضرور کروں گا, گویا کہ ہم خدا بنے ہوئے کہ ہم سے ہو سکے گا اگر اللہ نے چاہا. یہ ہے بھروسہ کہ بات بات میں اچھے اچھے آج ہماری مجالس مدرسہ کے کوئی مشورہ اجتماع کا کوئی مشورہ تبلیغ کا کوئی خانقاہ کا اور لوگ کام تقسیم کرتے تم یہ کام کرو تم یہ, ہاں میں کر لوں گا آپ فکر نہ کریں یہ میرے ذمہ ہے میں کروں گا انشاءاللہ کا لفظ بہت کم ہم سنتے ہیں. وہ بھروسہ وعلی ربہم یتوکلون, تین صفتیں. چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ, اقامت الصلاۃ, صرف نماز کا پڑھنا نہیں. اب یہ سب جو میں عرض کر رہا ہوں دیکھو کہ ہم سے متعلق ہے, یہ صرف صحابہ سے جو بدر میں تھے ان سے نہیں, ہر ایک کے آدمی. اور اقامت الصلاۃ کے نماز کو اس کے تمام آداب شرائط سنن وغیرہ کے ساتھ آدمی ادا کرے. وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ, نہیں صرف نماز کا پڑھ لینا لیکن اقامت الصلاۃ نماز کو صحیح صحیح طور پر قائم کرنا. وہ اور پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے. من ما ادغام ہے یعنی من تبعیدیہ, جو ہم نے ان کو دیا 100% ہم نے جتنا دیا, مثلا 100 رینٹ اللہ نے آپ کو دیا اور اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہے تو پھر یہ صرف 2.5% 2.5 رین اللہ نے 100 رین میں رکھا, 40 رین میں 1 رین رکھا, تو جو ہم نے دیا اس میں سے کم از کم 2.5% جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرو. یہ ہے مومنین کے پانچ صفت جو یہاں بیان ہوئے, جن کے اندر یہ صفات یہ بطور اتم اور اکمل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں تھا. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ صرف ایک سبق سنانے میں اور ایک سبق سننے میں یہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے مستقل آدمی محنت کرتا رہتا ہے, دعا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, دوسروں سے دعا کراتا ہے, پھر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی درجے میں یہ صفات ہم میں پیدا ہوں گے. ان کے لیے کیا ہے, اولئکہم المؤمنون حقا, یہ ہے سچے پکے مسلمان. اور ان کے لیے کیا ہے, لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے بہت بلند بلند درجے ہیں ان کے رب کے پاس, یعنی آخرت میں جنت میں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ تیار نہیں کر رکھا. تو آدمی کو مطمئن نظر اس کی نظر صرف دنیا کے اوپر نہیں ہونی چاہے, آخرت. مومن جو ہے وہاں کی نظر رکھے, یہ نہیں کہ یہاں میں ایسی گاڑی چلاؤں ایسا میرا سیل فون ہو ایسا میرا مکان ہو, لیکن اس کی فکر مومن کی کہ آخرت میں میرے درجات کیا ہوں گے. وہ مغفرت, اور اللہ نے پہلے سے مغفرت کا وعدہ بھی کر لیا, کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ انسان تو کوشش کرے گا ان صفات کو پیدا کرنے میں لیکن انسان جو ہے کمزور ہے, تو اللہ نے پہلے ہی سے فرما دیا کہ میں مغفرت ان کو دوں گا. ورزق کریم, اور میں ان کو رزق کریم, رزق کریم وہ جو ہے رزق کریم کہ جس میں زیادہ محنت آدمی نہیں کرتا یا کوئی محنت نہیں, جیسے کہ آپ کسی کے یہاں کھانے دعوت ملے آپ کو, آپ کو کوئی تیاری نہیں کرنی, سب کھانا آپ کے پاس تیار آتا ہے, یہ ایک رزق کریم. رزق کریم ایک امام قشیری جو تصوف کے بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں رزق کریم وہ کہ وہ روزی ہے جو اللہ سے غافل نہ کرے. ہم تو ایسے اکثر جو ہے کھانا کھاتے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے اور درمیان میں ایک الحمدللہ بھی نہیں کہتے. رزق کریم وہ ہے کہ جب کھانا شروع کرتے اللہ کو یاد کرتے کہ اللہ تو نے یہ کھانا دیا, کھاتے ہیں الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. کھانا کھانے کے بعد اکثر جو ہے آپ سوچیں اپنے لیے کہ اکثر ہم دعا نہیں پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا, تو رزق کریم وہ کھانا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کو یاد کرے اور وہ حلال طیبا ہو. جی
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
اب یہاں اگر پھر اگر شان نزول یاد نہ ہو تو کما اخرج کر ربک من بیتک بالحق, آپ اس کو ایک الگ نیا مضمون سمجھو گے اور اس کے پورا سمجھ ذہن میں نہیں آئے گا. تو یہ کما جیسے کہ تم نے اوپر اختلاف کیا, یسلونک عن الانفال, کہ جوان صحابہ نے کہا کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہیے, بوڑھے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہمیں زیادہ ملے, جیسے آپ لوگ نے وہ اختلاف کیا آپ نے یہاں بھی اختلاف کیا. یہ کیا اختلاف؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسے کہ اللہ نے تمہیں نکالا تمہارے گھر سے حق بات سے, بالکل صحیح مطلب کے لیے اور صحیح مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں تمہارے گھر سے یعنی مدینہ سے نکالا. اور اللہ نے نکالا تھا کائے کے لیے؟ قافلہ پکڑنے کو. وہ تو بظاہر ایک بہانہ تھا اللہ کو نکالنا تھا. یہ ایسا ہے جیسے کہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں مسلمان جو آئے, کیپ ٹاؤن کے مسلمان, جاوا وغیرہ, ملیشیا انڈونیشیا سے آئے تقریباً 350 سال پہلے, ہندوستان مسلمان 100 سال پہلے آئے. اور کیوں آئے؟ یہاں مدرسہ مسجد بنانے کے لیے نہیں آئے, لیکن اللہ کو وہ مقصد تھا کہ یہاں مسجد مدرسے بنے, اذانیں ہوئے, دین قائم ہو. لیکن اللہ نے کیا بہانہ بنایا کہ تم وہاں پیسے بہت ہیں, تم وہاں جاؤ تم مالدار بنو گے. تو بظاہر وہ بہانہ, لیکن اصل مقصد وہ تھا کہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی اذانیں, اور مسلمان ہندوستان پاکستان کے انگلینڈ پہنچے, یورپ پہنچے, دنیا کے کونے کونے, عرب مسلمان پوری دنیا میں پہنچے. تو بظاہر تو سب دنیا کے لیے گئے, لیکن اللہ نے ایک طریقہ اور تدبیر بنائے تاکہ ہر جگہ مسلمان ہو, مسجدیں ہو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسجدیں ہیں, مدارس ہے, اذانیں ہو رہی ہے, پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. تو یہ بھی صحابہ ویسے اللہ تعالی نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے, تم جاؤ ابو سفیان کے قافلے پکڑنے کو, تو اس کے لیے تو تیار ہو گئے. پھر بعد میں اللہ نے اس کو بدل دیا. تو یہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسے تم نے وہاں اختلاف کیا یہاں بھی اختلاف کیا, اس وقت جب اللہ نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں کے ساتھ حق نیت اور حق مقصد کے لیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا, دیکھو ابو سفیان کا قافلہ تو ادھر اب چلا گیا اور یہاں ابو جہل آ گیا اس کے لشکر کے ساتھ, تو ہم کیا کریں؟ تو بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں نکلے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں, کوئی تیاری نہیں, تو ہم تو قافلے کے لیے وہاں بہت آسانی جیسے آگے آتا ہے غیر شوقہ, یعنی بغیر تکلیف کے آپ کو قافلہ ہاتھ میں آ جائے گا اور مال غنیمت بھی بہت مل جائے گا, تو اس کے لیے جانا چاہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے, لیحق الحق ویبطل الباطل, کہ حق کو ثابت کرے اور باطل کو بالکل نیست اور نابود کرے. تو ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ ہم کرے, تو یہ اختلاف پیدا ہوا. تو جب بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہم تو جہاد کے لیے نہیں نکلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا غم ہوا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاص کر حضرت مقداد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایسی تقریر کی کہ یہ اللہ کے رسول, ہم آپ کے ماننے والے ہیں, آپ ہمیں کہے کہ پہاڑ سے ہم کودے تو کودنے کو تیار ہیں, آپ ہمیں کہے کہ دریا کے اندر چلان لگائے تو ہم اس کے لیے تیار, جو بھی آپ کا حکم ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. تو یہ جو اختلاف ہوا اس کو اللہ بیان فرمائے, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے مدینہ سے قافلے کے لیے, لیکن اصل مقصد تھا کہ یہاں ابو جہل کا مقابلہ کرے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور ایک گروہ مومنوں میں سے اس کو ناپسند کر رہے تھے کہ ہم تو جہاد کے لیے نہیں نکلے, ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں, تیاری بھی نہیں. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ, اور یہ بات ذرا جیسے کہ سورہ مجادلہ 28 پارے میں ہے, یعنی یہ بات ذرا اور آگے بڑھ گئے جدال کی صورت, جھگڑے کی صورت اختیار کریں کہ ہم جہاد کے لیے جائے یا ہم قافلے کے لیے جائے. تو یہ آپس میں بات ذرا آپس کے مشورے میں بات ذرا زیادہ اونچی ہو گئی, طول پکڑ گئے, لمبی ہو گئی. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت, بعد اس کے کہ ایسے ظاہر ہوا کہ تمہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے. یہ محاورہ ہے یساقون الی الموت, جب آدمی کو ایسے جیسے کہ کوئی طالب علم سیل فون کے ساتھ پکڑا گیا, اب وہ جو ہے ناظم اس کو مولانا مولوی کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ اتنا ڈرتا ہے کہ انما یساقون الی الموت کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا میرا سیل فون. اور آج سیل فون کسی کا لے لیا تو گویا کہ وہ پیرالائزڈ ہو گیا, بغیر سیل فون کے آج ہم جی نہیں سکتے. تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں مر گیا, میرا کیا حشر ہوگا. تو یہ جو نکلے تھے قافلہ پکڑنے کو اب مقابلہ ہو گیا لشکر کے سامنے, اور ایسے لشکر جو بالکل ٹوتھ اینڈ نیل بالکل لیس ہو کر پوری تیاری کر کے وہ آئے. فان کانما یساقون الی الموت کہ موت کی طرف لے جا رہے کہ وہاں جا کے مرنا ہی ہے, مرنا اور کچھ نہیں ہے. ہم اتنے ٹھورے وہ لوگ اتنے زیادہ. اور یہ بھی ہے کہ بدر کے موقع پر ابو جہل پہلے پہنچا, اس کو اوپر کی جگہ ملی جہاں سے آسانی ہے حملہ کرنا, جو لوگ نیچے ہوتے ہیں وہاں کی زمین مضبوط تھی تو چلنا پھرنا آسان تھا. نیچے کی زمین جہاں صحابہ کو جگہ ملی وہ زمین بہت ایسے ڈھیلی تھی, وہ آدمی پھسل جاتا ہے آسانی سے. اوپر کے جگہ پر پانی تھا, یہاں کوئی پانی بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے اسی مدد فرمائی کہ پھر بارش ہو گئی اور وہ اوپر کی زمین پھسلن ہو گئی, وہ لوگ پھسلنے لگے, اور یہاں کی زمین وہ ٹھہر گئی. تو اچھی طرح سے یہاں پانی صحابہ کو ملا, خود بھی پیے, اپنے جانوروں کو بھی پلایا, اس کو سب کچھ اللہ نے پورا نقشہ بدل دیا. تو یہ ہے کہ یعنی ظاہری صورت شروع میں ایسے تھی کہ انما یساقون الی الموت کہ موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے, وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے موت سامنے کہ ہم تو جا رہے, ہم اتنے ٹھورے, وہ لوگ اتنے زیادہ, وہ لوگ اوپر ہم نیچے, وہ لوگ کے پاس پانی ہمارے پاس پانی, ہر چیز ان کے پاس, تو ہم تو مریں گے. اور اللہ تعالی نے حالانکہ وعید یعیدکم اللہ احد الطائفتین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دونوں گروہ میں سے ایک کا تم کو وعدہ کیا, اگر تم قافلے کے پیچھے جاؤ گے تو قافلہ تمہیں ضرور ملے گا, اور اگر تم ابو جہل کے لشکر کے پیچھے جاؤ گے تم ضرور کامیاب ہوں گے. دونوں میں سے ایک جس کے طرف تم جاؤ گے, اور اللہ چاہتے تھے کہ حق کو ثابت کرے, تو اللہ بھی چاہتے, اللہ کے رسول بھی اور صحابہ بھی, ان کے بھی ایک گروہ کی یہ رائے تھی کہ ہم ابو جہل کے لشکر کے جا کے مقابلہ کرے, اور اللہ نے وعدہ کیا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے لشکر کے پیچھے تم کامیاب ہوں گے, تم ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جاؤ گے تم کامیاب ہو گئے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, وہ ضرور تمہیں ملے گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور تم یہ پسند کرتے تھے کہ غیر ذات شوکا, یہ بھی محاورہ ہے یعنی جس میں کوئی کانٹا بھی نہ چوبے, تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو, آسانی سے تم وہ قافلہ کو قابو میں کر لو گے. اور وہ پورا قافلہ اس کا ساز و سامان, اس کے اوپر کتنا مال تھا, وہ سب تم کو مل جائے, تم یہ چاہتے تھے. وہ یرید اللہ, اور اللہ کا کیا ارادہ تھا, اے یحق الحق بکلماتہ, کہ اللہ حق کو ثابت کرے اپنے کلمات سے, اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نہ تعداد کی ضرورت ہے اور نہ ساز و سامان کی ضرورت اللہ کو ہے, اور تم صرف 1000 ہو, تم صرف 313 ہو, تم کمزور ہو, تم بہت ضعیف ہو, لیکن پھر بھی اللہ کو یہ دکھانا تھا اپنی قدرت. جیسے کہ اس وقت تبلیغی کام جو اللہ نے شروع کرایا کہاں سے, میوات کے لوگوں سے, اللہ نے یورپ اور امریکہ کے لوگ کے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے تبلیغ کا کام چلا. میوات کے لوگ جو بالکل ان پڑھ تھے غریب تھے, ایسی جگہ سے اللہ ہمیشہ اپنی قدرت کو ایسے ظاہر کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میٹرک نہ ہو, یونیورسٹی کی ڈگری نہ ہو, لیکن اللہ آپ سے ایسا دین کا کام لیں گے کہ پورے دنیا حیران ہوگی کہ کتنا یہ آدمی کام کرتا ہے. تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو تو اللہ تعالی, اللہ کو کوئی ضرورت دنیا کی چیزوں کی نہیں کہ تمہارے پاس یہ ہو. کتنے لوگ جیسے دیکھو حاجی بھائی پاڈیا ساؤتھ افریقہ میں, نہ عالم تھے نہ حافظ تھے, کتنا دین کا کام کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر, کتنے بڑے بڑے علماء, ان کے پاس کوئی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں لیکن پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ یرید الحق ان یحق الحق بکلمات, اپنے کلمات اپنی قدرت سے اللہ تعالی حق کو ثابت کرے. ویقطع دابر الکافرین, اور کافروں کی تدبیروں کو اللہ بالکل منقطع کرے, کاٹ ڈالے, جھر سے اس کو کاٹ ڈالے کہ ہم 1000 ہے, ہمارے پاس پورا ساز و سامان لشکر کا ہے سب ہمارے پاس, اللہ اس کے خلاف. اور اس زمانے بھی میں اللہ نے دکھایا, جب روس افغانستان میں گیا تو افغانستان کے مجاہدین نے روس کو شکست دی. امریکہ گیا, پوری دنیا کے الائنس گئے, یہ لوگ ظاہر نہیں کرتے لیکن زبردست شکست انہوں نے بھی کھائی افغانستان میں. تو اللہ, اور افغانستان کے لوگ, وہ غریب ملک ہے, وہ بہت پسماندہ ملک ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ غالب رہے. تو میڈیا تو ایک الگ چیز ہے, حقیقت ایک اور الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ یہ قدرت رہی اور اللہ اپنی قدرت کو دکھاتے ہیں. پھر دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ تاکید کے لیے فرماتے ہیں, لیحق الحق ویبطل الباطل, حق کو حق ثابت کرے اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے. ولو کریہ المجرمون, جو گنہگار لوگ ہیں, نافرمان گنہگار لوگ ہیں, وہ اس کو جتنا ناپسند کرے لیکن پھر بھی اسلام اللہ تعالی حق کو ثابت کریں گے. اس وقت جو ہے خاص جو وجہ ہے پوری دنیا کی لڑائی مسلمانوں کے ساتھ, وہ اس لیے ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. یورپ اور امریکہ میں اس وقت اسلام اتنا زیادہ پھیل رہا ہے, بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اور اس کو دبانے کے لیے یہ پوری کوشش مسلمان کے خلاف یہ تمام سازشیں ہو رہی ہے تاکہ اسلام نہ پھیلے. ولو کریہ کافرین مجرمون, ولو کریہ المجرمون, اگرچہ یہ لوگ کیا ہے, یرید اللہ ان یطفی نور اللہ بی افواہم ویعب اللہ ان یتم نورہ ولو کریہ کافرون. اور دوسری ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور اور اپنے حق کو اللہ ظاہر کرتے ہیں, تو یہاں بھی اللہ کو ظاہر کرنا تھا. تو جیسے کہ آپ جو ہیں مولوی جو ہے ہوتا ہے وہ بظاہر قوم میں کتنا کمزور ضعیف, اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں, لیکن اس سے اللہ دین کا کام لیتا ہے. اور اصل جو ہے ریر کی ہڈی بیک بون جو ہے وہ مکاتب ہے. آپ لوگ جہاں جاؤ کوشش کرو کہ مکاتب کو قائم کریں, اس سے مسلمان بچوں کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ قائم ہوتے ہی دین پر. تو یہ ان چیزوں سے, اور ہمارے علماء ہندوستان پاکستان میں دیکھو وہاں کام کیا, اور ان کا فیس ساؤتھ افریقہ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, پوری دنیا میں ان کا فیس. تو یہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے, وہی لیحق الحق بکلمات ہی, اور ولو کریہ المجرمون, جتنے غیر مسلم اسلام کا پھیلنا کو پسند نہیں کرتے لیکن اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. تو وہاں بھی اللہ نے کیا, آج بھی اللہ کر رہے ہیں. جی,
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.
اب وہاں کی کچھ تفصیل, بدر کی لڑائی کی تفصیل اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں. جب تم اتنے کمزور تھے, اور آج بھی جو ہے ہم بظاہر کمزور ہیں, ہماری تنخواہ بھی چھوٹی، لوگ ہماری بات سنتے بھی نہیں، متولی بھی ہمارے خلاف، کتنے مسلی بھی ہمارے خلاف، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استستغیثون ربکم، اللہ سے فریاد کرو، اللہ سے مانگو. تو یہ صحابہ بھی وہاں کمزوری تھی، صرف 313 لشکر، اتنا زیادہ، ہر چیز ان کے موافق فیبہ میں، مسلمان کمزور، لیکن وہ کیسے کامیابی پائے؟ بدرجے اسباب کے، کام کرانے والے کی ذات صرف اللہ کی تھی، لیکن اللہ نے کیسے یہ کام بنایا؟ اللہ تعالی نے یہ سبب بنایا، استغیثون ربکم، جب تم نے استغاثہ کیا، استغاثہ دعا، لیکن دعا الہا کے ساتھ، دعا انکساری کے ساتھ، آدمی رو رو کے اللہ تعالی سے مانگے، دل کو اللہ کے ساتھ، یہ نہیں کہ آدمی دعا مانگ رہا ہے اور کسی کو آنکھوں سے اشارہ بھی کر رہے اور ایسے ہاتھ کے اشارہ بھی کرتا ہے اور دعا بھی مانگتا ہے اور دعا ذرا لمبی ہو گئی تو خود دعا کرتا ہے، ابھی دعا ختم کرے تو اچھا ہے، تو اس کا نام دعا نہیں ہے، دعا دل کا اللہ کے ساتھ لگانا. تو یہ ہے کہ جب صحابہ نے یہ کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، پھر اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ بسبب ہے، یہ بطور سبب کے ہے، ورنہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ، دعا کی بھی توفیق اور ایسی دعا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. میں نے بہت تھوڑے لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب، جب دعا مانگتے تھے تو پورا بدن ہلتا تھا، جیسے کہ ہم جب ہنستے ہیں تو پورا بدن ہلتا ہے، لیکن یہ لوگ دعا میں ایسے ہلتے ہیں. ہم جو ہے دعا کرتے ہیں تو نہ دل ہلتا ہے، نہ بدن ہلتا ہے، نہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ہم تو ایسے ہی بطور رسمی طور کر. اور آج تو ایسا ہے کہ جیسے کہ رمضان شریف 27 رمضان کو یا 29 جب قرآن ختم، تو بہت سے امام دعا کی مشق کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی آواز کی مشق کرتے، رونے جیسے، وہ خاص روتے نہیں، ایسے مشق کرتے ہیں کہ وہاں ایسے اس جگہ پر رونے کی شکل بنائیں گے تاکہ سب لوگ روئے بھی. تو یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے استستغیثون ربکم، وہ کس استغاثہ کے ساتھ. تو یہ صحابہ نے کیا، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ تم بھی ایسے دعا مانگو، دل سے اللہ تعالی سے مانگو، دل کو اللہ کے ساتھ لگاؤ. فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، اور اللہ نے دعا قبول کرنے کی ظاہری صورت یہ کہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو پیدر پہ یکے بعد دیگرے وہ اترتے رہیں گے. اس میں اختلاف ہے مفسرین کے کہ یہ جو فرشتے اترے انہوں نے لڑائی کی بھی یا نہیں. بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کی تائید کے لیے، تاکہ ہم دیکھیں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں، لیکن دوسرے مفسرین نے فرمایا جیسے کہ فضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان، کہ فرشتوں کو اللہ نے عین موقع پر سکھایا، فرشتے تو آسمانی مخلوق ہیں، وہ کہاں جہاد کرتے ہیں، لیکن جب یہاں آئے تو اسی وقت اللہ نے ان کو سکھایا، ان کو پورا کوز نہیں کرنا پڑا، اور اسی وقت اللہ نے ان کو سکھایا کیسے لڑائی کرے، اور انہوں نے بھی شرکت کی لڑائی کے اندر. تو یہاں اس صورت میں سورہ انفال میں 1000، سورہ آل عمران میں غالباً وہاں اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے، اس کے بعد 5000 فرشتے بھیجے. تو اللہ تعالی نے اس طریقے سے مدد کی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، اور اللہ تعالی نے یہ، اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، ہدایت کے لیے اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی کی توحید اللہ کی ذات میں ہے کہ اللہ ایک اکیلے تنہا ہے. اللہ کی صفات میں، جتنے اللہ کی صفات میں، کوئی اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے، اور اللہ کے افعال میں اور کرنے میں، کام کرنے میں اللہ کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے. سبب کے طور پر اللہ تعالی نے انبیاء کو رکھے، ملائکہ کو رکھے، دوسرے مختلف کام ان کے سپورٹ کیے، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تنہا سب کچھ کام کرتے ہیں کر سکتے ہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتوں کو بھیجا یہ اس لیے بھیجا, وما جعلہ اللہ, اللہ نے اس کو صرف اس لیے بنایا, الا بشرا, تاکہ تمہیں خوشخبری, تمہیں اطمینان ہو, دیکھو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں. تو ہم تو صرف 313 نہیں ہیں, 1000 فرشتے ہمارے ساتھ, اور 200 اترے, 3000 ہو گئے, اور 2000 آئے, 5000 فرشتے. تو ہم بہت زیادہ بشرا لکم, تمہیں خوشخبری دینے کے لیے, وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور تاکہ تمہیں اطمینان قلب ہو, جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ربی ارنی کیف تحیی الموتا, کہ موتا کو تم آپ کیسے پھر زندہ کرو گے, اور ولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو, قال میں ایمان رکھتا ہوں لیکن لیطمئن قلبی, تاکہ مجھے اطمینان قلب. یہ بہت بڑی چیز ہے ایمان کا, وہ درجہ کا پہنچنا کہ بالکل اطمینان قلب ہو. کیسے اللہ پوری دنیا کو ختم کریں گے, کیسے اللہ مردہ کو پھر زندہ کریں گے, آدمی کو اتنا اطمینان یقین ہو جائے کہ اطمینان قلب پیدا ہو جائے, اور اس کے دل کے اندر بالکل اطمینان, یہ کوئی سوال نہیں کرتا, کوئی شک شبہ نہیں کرتا. اطمینان قلب یہ بہت اونچا درجہ ہے ایمان کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیا, لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور حقیقت یہ ہے, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے, اور کسی کی طرف سے نہیں, نہ فرشتوں کی طرف سے, نہ تمہارے ساز و سامان, نہ تمہاری دعاؤں سے, مدد صرف اللہ تعالیٰ سے. یہ یقین رکھے, اسباب کو استعمال کرے, اسباب پر یقین نہ کرے. ظاہری دنیاوی اسباب تو ہے بہت سے لوگ, لیکن نہ اپنے اعمال پر بھی بھروسہ کرے, پتہ نہیں ہمارے اعمال بھی اللہ کے یہاں قبول یا نہیں, نہ تو ہماری دعاؤں پر بھروسہ کرے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض صوفی جو ہے مغترین, دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں, ینسبون مجاہداتہم الی ینسبون کمالہم الی مجاہداتہم, کہ اپنے کمال کو اپنی مجاہدہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ طالب علم کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی تو میں فرسٹ نمبر پر آیا, میں نے بہت یہ کیا تو میں یہ کامیاب ہوا, نہیں, کرنے والی ذات صرف اللہ, ومن نصر الا من عند اللہ, مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم, اور کیوں ایسا نہ ہو جب اللہ تعالی عزیز ہے. العزیز کون ہے؟ الغالب علی کل شیء ولا یغلبہ شیء, اللہ پوری دنیا ہر چیز ہر انسان پر اللہ غالب ہے, اللہ کی قدرت ہر چیز پر, اور اللہ تعالی حکیم ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جب اللہ کی قدرت, تو اللہ کیوں اس وقت اسلام کو پوری دنیا میں زبردستی نہ پھیلا دے, کیونکہ اللہ حکیم ہے. اللہ نے یہ دنیا کی جگہ امتحان کی جگہ بنائی, اختیار دیا کہ کون ایمان لے آتا ہے کون ایمان نہیں لے آتا ہے. اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک دم سے, کون سی آیت ہے, لہدی الناس جمیعا, کہ اللہ پورے لوگ کو بھی اگر اللہ چاہے تو اللہ ہدایت دے سکتا ہے, لیکن اللہ کے سب کام حکمت پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ کے آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے. مثلا اگر کوئی چور نہیں ہوتا دنیا, تو جتنے لوگ تالے بناتے ان کا کام سب چھوٹ جاتا, جتنے لوگ سیف بناتے ان کے سب کام چھوٹ جاتے, جتنے لوگ سیکیورٹی میں ہیں ان کا سب کام چھوٹ, کتنے لوگوں کا کام. اگر بیماریاں نہیں ہوتی سب بیچارے ڈاکٹر جو ہے ہاتھ جوڑے بیٹھے رہتے, اور جتنے ہاسپٹلس ہیں اپنے دروازے بند کر دیتے. تو اللہ اپنے کام کو جانتا ہے, اور اللہ جانتا ہے کیسے دنیا کا نظام کا چلانا, لیکن سب اللہ کے ماتحت. ہماری عقل اتنی چھوٹی, اور کیا ہمارے پاس عقل کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے مدد بھی کی اور اپنی قدرت کو بھی ظاہر کیا. بات سمجھ میں آئے پوری؟ اب کچھ فائدہ معلوم ہوا یہ کیسے؟ تو اس طریقے سے لوگوں میں بیان کرنے کی ایک آپ لوگ بھی کوشش کریں انشاءاللہ, اور طے کریں کہ ہم انشاءاللہ پوری زندگی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کم سے کم درجہ تلاوت کا ہے, پھر جو ہے خود دیکھیں, پھر جو ہے تفسیر بیان کرے لوگوں میں. اللہ ہم سب کو توفیق دے.